تبدیل مذہب کے لیے جس قدر علم درکار ہے اس کی سچی فلاسفی۔ اب ہم فائدہ عام کے لیے اس امر کی سچی فلاسفی بیان کرتے ہیں کہ تبدیل مذہب کے لیے کس قدر واقفیت ضروری ہے۔ کیا بقول آریہ سماج قادیان، جب مثلاً ایک ہندو تبدیل مذہب کرنے لگے تو اول اس کو چاروں وید سنسکرت میں پڑھ لینے چاہئیں، یا عقل اور انصاف کے روح سے اس میں کوئی اور قاعدہ ہے؟ پس واضح ہو کہ جیسا کہ ہم ابھی بیان کر چکے ہیں، یہ ہرگز صحیح نہیں ہے کہ تبدیل مذہب کے لیے ایک ہندو کا یہ فرض ہے کہ اول چاروں وید سبکن سبکن کسی پنڈت سے پڑھ لے اور پھر اگر چاہے تو کوئی اور مذہب اختیار کرے۔ کیونکہ اگر یہ صحیح ہو تو مذہب کی تبدیلی کے لیے صرف وہی لوگ لائق ہوں گے جو وید دان پنڈت ہوں، حالانکہ سب کو معلوم ہے کہ سدھا ہندو جو ویدوں کا ایک صفحہ بھی نہیں پڑھ سکتے سناتن دھرم سے نکل کر آریہ سماجی بنتے جاتے ہیں، اور بموجب حال کی مردم شماری کے پنجاب میں آریہ مت والے مرد 9000 سے زیادہ نہیں، اور اس قدر جماعت آریہ میں شاید ایک دو پنڈت ہوں یا نہ ہوں، باقی سب عوام ہندو ہیں جو محض چند باتیں سن کر آریہ بن گئے ہیں اور اپنے قدیم مذہب سناتن دھرم کو چھوڑ دیا ہے۔ اور جیسا کہ آریہ سماجی لوگ مسلمان ہونے والے آریوں کا نام بھرشٹ اور ملیچ رکھتے ہیں، یہی نام سناتن دھرم کی طرف سے ان کو ملتا ہے اور مذہب سے ان کو خارج سمجھتے ہیں اور وید کے منکر قرار دیتے ہیں۔ پھر باوجود اس قدر مخالفت شدید اور اختلاف عقائد کے جو سناتن دھرم اور آریہ سماجیوں میں اظہر من الشمس ہے، ایک جاہل سے جاہل سناتن دھرم والا جب آریہ بننے کے لیے آتا ہے تو کوئی اس کو نہیں کہتا کہ اول چاروں وید پڑھ لے، بلکہ اس کا آریہ سماجی بننا غنیمت سمجھتے ہیں، خاص کر اگر کوئی دولت مند ساہوکار ہو، گو کیسا ہی جاہل ہو، تو پھر کیا کہنا ہے، ایک شکار ہاتھ آ گیا اس کو کون چھوڑے۔ بھلا بتلائیے آپ کے لالا بڈھا مل صاحب کتنے وید پڑے ہوئے ہیں جو سناتن دھرم چھوڑ کر آریہ بن گئے؟ ایسا ہی دوسرے لالا صاحبان جو انہی کے بھائی بند ہیں، اپنے اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر سوچیں کہ ان کو وید دانی میں کیا کیا کمالات حاصل ہیں۔ پس اس صورت میں ظاہر ہے کہ جو اعتراض نو مسلم آریوں پر کیا جاتا ہے وہی دراصل آریوں پر بھی ہوتا ہے۔ مگر یاد رکھنا چاہیے کہ جو آریہ ہندو مسلمان ہوتا ہے، کیونکہ اس کو پہلے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کو بہت سے دشمنوں کا مقابلہ کرنا پڑے گا، اس لیے تباً وہ اسی وقت مسلمان ہوتا ہے جب وہ اپنے دل میں حق اور باطل کا فیصلہ کر لیتا ہے۔ اور یہ فیصلہ چاروں وید پڑھنے پر منحصر نہیں، ورنہ تبدیل مذہب کا دروازہ ہی بند ہو جائے۔ اور نیز اس صورت میں یہ بھی لازم آتا ہے کہ آریہ سماج والے بجز ایک دو وید دان پنڈتوں کے جو ان میں ہوں، باقی سب ہندوؤں کو سناتن دھرم کی طرف واپس کر دیں اور ان کو ہدایت کر دیں کہ جب تم وید پڑھ کر آؤ گے تب تمہیں آریہ سماج میں داخل کیا جاوے گا، پہلے نہیں۔ ہوشمند انسان اس بات کو جلد سمجھ سکتا ہے کہ اگر تبدیل مذہب کے لیے عالم فاضل ہونا ضروری ہے تو ہندوستان کے کروڑ ہا ہندو عوام الناس جو کچھ علم نہیں رکھتے اور مختلف فرقوں پر تقسیم شدہ ہیں، وہ آریہ سماج میں داخل ہونے کے لائق نہیں ہو سکتے جب تک سب کے سب وید دان نہ ہوں اور شاستروں کو سبکن سبکن نہ پڑھ لیں۔ پس سنو اور خوب کان کھور کر سنو کہ تبدیل مذہب کے لیے تمام جزئیات کی تفتیش کچھ ضروری نہیں، بلکہ سچائی کی تلاش کرنے والے کے لیے مذاہب موجودہ کا باہم مقابلہ کرنے کے وقت اور پھر ان میں سے سچا مذہب شناخت کرنے کے لیے صرف تین باتوں کا دیکھنا ضروری ہے۔ اول یہ کہ اس مذہب میں خدا کی نسبت کیا تعلیم ہے، یعنی اس کی توحید اور قدرت اور علم اور کمال اور عظمت اور سزا اور رحمت اور دیگر لوازم اور خواص الوہیت کی نسبت کیا بیان ہے۔ کیونکہ اگر کوئی مذہب خدا کو واحد لا شریک قرار نہیں دیتا اور آسمان کے اجرام یا زمین کے عناصر یا کسی انسان یا اور چیزوں کو خدا جانتا ہے یا خدا کے برابر ٹھہراتا ہے اور ایسی پرستشوں سے منع نہیں کرتا یا خدا کی قدرت کو ناقص خیال کرتا ہے، اور جہاں تک امکان قدرت ہے وہاں تک قدرت کے سلسلے کو نہیں پہنچاتا، یا اس کے علم کو ناتمام جانتا ہے، یا اس کی قدیم عظمت کے برخلاف کوئی تعلیم دیتا ہے، یا سزا اور رحمت کے قانون میں افراط یا تفرید کی راہ لیتا ہے، یا اس کی رحمت عامہ جیسا کہ جسمانی طور پر محیط عالم ہے، اس کے برخلاف کسی خاص قوم سے خدا کا خاص تعلق اور روحانی نعمت کے وسائل کو مخصوص رکھتا ہے، یا الوہیت کے خواص میں سے کسی خاصے کے برخلاف بیان کرتا ہے، تو وہ مذہب خدا کی طرف سے نہیں ہے۔ دوسرے طالب حق کے لیے یہ دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ اس مذہب میں جس کو وہ پسند کرے اس کے نفس کے بارے میں، اور ایسا ہی عام طور پر انسانی چال چلن کے بارے میں کیا تعلیم ہے، کیا کوئی ایسی تعلیم تو نہیں جو انسانی حقوق کے باہمی رشتے کو توڑتی ہو، یا انسان کو دیوسی کی طرف کھینچتی ہو، یا دیوسی امور کو مستلزم ہو اور فطرتی حیا اور شرم کی مخالف ہو، اور نہ کوئی ایسی تعلیم ہو کہ جو خدا کے عام قانون قدرت کے مخالف پڑی ہو، اور نہ کوئی ایسی تعلیم ہو جس کی پابندی غیر ممکن یا منتج خطرات ہو، اور نہ کوئی ضروری تعلیم جو مفاسد کے روکنے کے لیے اہم ہے ترک کی گئی ہو۔ اور نیز یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا وہ تعلیم ایسے احکام سکھلاتی ہے یا نہیں کہ جو خدا کو عظیم الشان محسن قرار دے کر رشتہ محبت اس سے محکم کرتے ہوں، اور تاریکی سے نور کی طرف لے جاتے ہوں، اور غفلت سے حضور اور یادداشت کی طرف کھینچتے ہوں۔ تیسرے طالب حق کے لیے یہ دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ وہ اس مذہب کو پسند کرے جس کا خدا ایک فرضی خدا نہ ہو، جو محض قصوں اور کہانیوں کے سہارے سے مانا گیا ہو، اور ایسا نہ ہو کہ صرف ایک مردہ سے مشابہت رکھتا ہو، کیونکہ اگر ایک مذہب کا خدا صرف ایک مردہ سے مشابہ ہے جس کا قبول کرنا محض اپنی خوش عقیدگی کی وجہ سے ہے، نہ اس وجہ سے کہ اس نے اپنے تئیں آپ ظاہر کیا ہے، تو ایسے خدا کا ماننا گویا اس پر احسان کرنا ہے، اور جس خدا کی طاقتیں کچھ محسوس نہ ہوں اور اپنے زندہ ہونے کے علامات وہ آپ ظاہر نہ کرے، اس پر ایمان لانا بے فائدہ ہے، اور ایسا خدا انسان کو پاک زندگی بخش نہیں سکتا، اور نہ شبہات کی تاریکی سے باہر نکال سکتا ہے، اور ایک مردہ پرمیشر سے ایک زندہ بیل بہتر ہے جس سے کاشتکاری کر سکتے ہیں۔ بس اگر ایک شخص بے ایمانی اور دنیا پرستی پر جھکا ہوا نہ ہو تو وہ زندہ خدا کو ڈھونڈے گا تا اس کا نفس پاک اور روشن ہو جائے، اور کسی ایسے مذہب پر راضی نہیں ہوگا جس میں زندہ خدا اپنا جلوہ قدرت نہیں دکھلاتا اور اپنے جلال کی بھری ہوئی آواز سے تسلی نہیں بخشتا۔ یہ تین ضروری امر ہیں جو تبدیل مذہب کرنے والے کے لیے قابل غور ہیں۔ بس اگر کوئی شخص کسی مذہب کو ان تین معیاروں کے روح سے دوسرے مذاہب پر فائق اور غالب پاوے تو اس کا فرض ہوگا کہ ایسے مذہب کو اختیار کرے، اور اس قدر تحقیق کے لیے نہ کسی بڑے پنڈت بننے کی حاجت ہے اور نہ کسی بڑے پادری بننے کی ضرورت ہے، اور خدا نے جیسا کہ جسمانی زندگی کے لیے جن جن چیزوں کی حاجت ہے، جیسے پانی، ہوا، آگ اور خوردنی چیزیں، وہ ان کے لیے جو عمدن خودکشی نہ کرنا چاہیں بکثرت پیدا کر رکھی ہیں، اسی طرح اس نے روحانی زندگی کے لیے اپنی ہدایت کے طریقوں کو انسانوں کے لیے بہت سہل و آسان کر دیا ہے، تا انسان اس مختصر عمر میں فوق الطاقت مشکلات میں نہ پڑے، اور امور ثلاثہ جو ہم نے اوپر ذکر کیے ہیں ان کے لیے ایک عمر خرچ کرنے اور عالم فاضل بننے کی ضرورت نہیں، بلکہ ہر ایک حامی مذہب جو اپنے اصول شائع کرتا ہے انہی اصولوں سے پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ اس معیار کے موافق ہیں یا نہیں، اور اگر وہ اپنے اصولوں کے بیان کرنے میں کچھ جھوٹ بولے یا کسی بات کو چھپاوے تو وہ خیانت پوشیدہ نہیں رہ سکتی، کیونکہ علمی زمانہ ہے اور صدا پہلو ایسے ہیں جن سے حقیقت ظاہر ہو جاتی ہے۔ اب جبکہ مذکورہ بالا بیانات سے بوضاحت ثابت ہے کہ تبدیل مذہب کے لیے ہرگز ایسی ضرورت نہیں کہ کسی دین کے تمام فروع، اصول اور جزیات کلیات معلوم کیے جائیں، بلکہ امور متذکرہ بالا کی واقفیت کافی ہے، تو اس صورت میں ان نو مسلم آریوں کا کیا قصور ہے جو ان ضروری امور کی تحقیق کر کے مشرف و اسلام ہوئے ہیں، اور جس صورت میں خود آریہ سماج کے گروہ میں سکھ، جٹ، سنار اور جاہل دکاندار آریوں میں شامل ہیں، جو بغیر چاروں وید پڑھنے کے بلکہ بدوں ان امور ثلاثہ مذکورہ بالا کی تحقیق کے سناتن دھرم اور خالصہ مذہب سے جو ان کے قدیم مذاہب تھے دستبردار ہو کر آریہ مت میں داخل ہو گئے ہیں، اور اکثر لوگ ان میں سے نادان اور جاہل ہیں، گویا کل ذخیرہ آریہ مت کا بجز شاذ و نادر اشخاص کے انہی عوام الناس سے بھرا ہوا ہے، تو پھر کیوں ان غریب نو مسلم آریوں پر اعتراض کیا جاتا ہے جنہوں نے ارکان ثلاثہ پر خوب غور کر کے مذہب اسلام اختیار کیا ہے؟ ہم بار بار لکھ چکے ہیں کہ یہ بات تعلیق بالمحال ہے کہ کسی مذہب کے اختیار کرنے کے لیے پہلے اپنے آبائی مذہب کی کتاب اور اس کی تفسیروں کو سبکن سبکن اول سے آخر تک پڑھ لینا ضروری ہے۔ اس شرط کو نہ کوئی آریہ دکھا سکتا ہے اور نہ کوئی پادری، بلکہ یہ صرف ناحق کی نشزنی ہے جو راست بازی سے بعید ہے۔ دنیا میں عالم فاضل کی ڈگری حاصل کرنے والے تو ہر ایک مذہب میں تھوڑے ہوتے ہیں، بلکہ تباہر علمی میں پورے کامل ہر ایک ملک میں 10-20 سے زیادہ نہیں ہوتے، مگر دوسرے لوگ کروڑہا ہوتے ہیں جو نہ پنڈت کہلاویں اور نہ پادری کے نام سے ملقب ہوں اور نہ مولوی ہونے کا امامہ سر پر رکھتے ہیں، اور انہی میں سے اکثر طالب حق بھی ہوتے ہیں، اور ان کے لیے کافی ہوتا ہے کہ وہ اس قدر دیکھ لیں کہ کسی مذہب میں خدا کے بارے میں کیا تعلیم ہے اور پھر مخلوق کے بارے میں کیا تعلیم ہے، اور پھر اس تعلیم کا ثمرہ کیا ہے، کیا وہ اس خدا تک پہنچاتی اور اس مخفی ذات کو دکھلاتی ہے جو زندہ خدا ہے، یا اس کو محض قصوں کے سہارے پر چھوڑتی ہے، جیسا کہ ہم ان امور ثلاثہ کی ابھی تصریح کر چکے ہیں۔ اور عقل سلیم بوضاحت اس بات کو سمجھتی ہے کہ جو شخص ان تینوں امور میں کسی مذہب کو کامل پائے گا وہی مذہب سچا ہوگا، کیونکہ یہ تسلی جھوٹے مذہب میں ہرگز مل نہیں سکتی۔ اب ہم ناظرین پر بڑے زور سے اس بات کا ثبوت ظاہر کرتے ہیں کہ یہ تینوں قسم کی خوبیاں محض اسلام میں پائی جاتی ہیں، اور جس قدر مذاہب روئے زمین پر ہیں، کیا آریہ اور کیا عیسائی اور کیا کوئی اور مذہب، وہ ان سہ گونا خوبیوں سے خالی ہیں، اور ہم طول بیان سے پرہیز کر کے ہر ایک خوبی کے ذیل میں اسلام اور ان دونوں مذہبوں کا کچھ ذکر کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔